അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മാഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മാഈൻ. അമ്മാ ബാദ്, ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني او كما قال عليه الصلاه والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، عمرہ اور حج کے متعلق مختصر سی باتیں عرض کر دی گئی تھیں. اب زیارت مدینہ کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور پھر ہمارے پاس نہ آئے، اس نے بڑی بے وفائی کی ہے. من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی. بیت اللہ تک تو آئے اور ہمارے پاس نہ آئے، اس نے بڑی بے وفائی دکھائی. اس لیے حج، مکہ، یہاں عبادت کی تکمیل ہے، اور مدینہ اور نبی کے دربار میں محبت کی تکمیل ہے. اس لیے میرے عزیزو، حرم بھی جانا ہے، حرم مکہ بھی جانا ہے، حرم مدینہ بھی جانا ہے، بیت اللہ بھی جانا ہے، اور نبی کے دربار میں حاضری بھی دینی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے نصیب جاگ اٹھے ہیں جہاں اللہ ہمیں بلا رہا ہے، ورنہ کہاں مدینہ اور کہاں ہم. قدردان لوگوں نے وہاں اس کی بڑی قدر کی ہے، بڑی قدر کی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری موسم میں مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی تھے، فرمایا جب سے مدینہ آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ حضور خواب میں میری حضور سے ملاقات نہ ہوتی ہو. مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی اس آرزو کے ساتھ کہ موت یہیں آئے، موت یہیں آئے. تو نفلی حج کے لیے نکلتے تو بڑے احتیاط سے نکلتے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ بتا دیں میری زندگی کے دن کتنے باقی ہیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور جا کے عمرہ حج کر کے آ جاؤں، عمرہ کر کے آ جاؤں، پھر واپس آ کے مدینہ ٹھہر جاؤں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اشارہ کیا خواب میں، پانچ. اب صبح امام مالک رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلتی ہے، حیران کہ پانچ کا اشارہ کیا، پتنی پانچ سال باقی ہیں، پانچ مہینے باقی ہیں، پانچ ہفتے باقی ہیں، پانچ دن باقی ہیں، پانچ گھنٹے باقی ہیں، پانچ منٹ باقی، کیا باقی ہے؟ وہی تشویش. اس زمانے میں امام سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے بڑی علم رکھتے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک خادم کو بھیجا، جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھ کے لاؤ اور میرا نام نہ بتانا. بڑے آدمی تھے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیاں ایسے چھپاتے ہیں جیسے ہم جیسے گنہگار اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. وہ اپنی خوبیوں اور کمالات ایسے چھپایا کرتے تھے جیسے ہم اپنی کمزوریاں چھپاتے رہتے ہیں. تو کہا پتہ نہ بتانا کہ خواب مجھے آئی ہے، تذکرے ہوں گے، لوگ باتیں کریں گے کہ امام مالک کو حضور نے خبر بتا دی موت کی, اس لیے بس خواب کی تعبیر لے آؤ. جب خادم حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور خواب بتائی تو وہ کہنے لگے, بھائی خواب کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ منورہ سے. کہا مدینہ منورہ میں تو امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, لگتا ہے خواب اسی کی. اس لیے کہ خواب کی تعبیر ایسی ہے کہ یہ عام آدمی کو خواب آ ہی نہیں سکتی. واپس آئے کہ حضرت نام تو نہیں بتایا لیکن نام پتہ چل گیا لگتا ہے. کہا جب بتا دو بھائی. اب تعبیر بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کو بتایا, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. پیارے نبی نے اپنے پیارے ساتھی کو خبر یہ دی کہ ارے میاں پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی قیامت, اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہوگی بارش اور کب ہوگی کتنی ہوگی, اللہ ہی جانتا ہے مدر ماں کے رحم کے اندر بیٹا ہے تو کیوں بیٹی ہے تو کیوں, اللہ ہی جانتا ہے کل تم اللہ کو ناراض کرو گے یا اللہ کو راضی کرو گے, اللہ ہی جانتا ہے موت کہاں آئے گی, پتہ نہیں کفن ملے گا یا نہیں, پانی کا گھونٹ بھی نصیب ہوگا یا نہیں, کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی ملے گا یا نہیں, کوئی نہیں پتا کہاں موت آئے گی کس وقت آئے گی. تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے امام مالک کو, تو زندگی اسی فکر میں گزری کہ مدینہ موت یہاں آ جائے. ہاں میرے عزیزو دعائیں تو کرنی چاہیے کہ اللہ مدینہ میں موت دے دے, بقی کی قبر دے دے. ہاں تو نصیب جاگ اٹھے کہ اللہ نے وہاں بلایا ہے جہاں لوگوں کی تمنا رہی ہے. شروع کے اندر عرب میں اتنی خوشحالی نہیں تھی اور اتنی وسعت اور اتنی رزق کی فراوانی نہیں تھی, تنگ دستی تھی, فقر تھا. تو ایک بزرگ تھے ہمارے بڑے ہندوستان کے مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ, وہ کچھ کھا رہے تھے تو ایک لڑکا عربی جاننے والا حضرت کے پاس آ کر کچھ مانگنے لگا, تو حضرت نے اسے دے دیا کھانے کے لیے اور پاس بٹھایا, شفقت کی اور پھر فرمایا, بیٹے اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ملک لے جاؤں, ہندوستان لے جاؤں, تمہاری اچھی تربیت ہو جائے گی, اچھی تمہاری زندگی کے وسائل ضروریات تمہیں مہیا ہو جائیں گی, زندگی میں خوشحالی آ جائے گی, ضروریات اچھی طریقے سے پوری ہو جائیں گی, اچھا کھاؤ گے, اچھا پیو گے, اچھی رہائش ہو جائے گی. تو وہ نوجوان بچہ سنتا رہا, آخر میں کہنے لگا گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہ حضرت وہاں یہ بھی ہوگا؟ کہا یہ تو نہیں ہوگا. کہا حضرت پھر مجھے یہاں کا فقر ہی برداشت, اگر یہ نہیں ہوگا نا تو پھر مجھے یہی برداشت, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو بڑے لوگ تھے, مدینہ منورہ کی قیمت اور عظمت دل میں تھی, تو اس لیے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, میاں بیت اللہ آؤ تو پھر ہمارے پاس بھی آؤ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا ہے تو ایسا ہو کہ کچھ میرے نبی کا دل بھی خوش ہو جائے. ہم یہیں سے اس بات کا اہتمام کریں کہ نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا شروع کر دیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی سواری کی لگام پکڑے انہیں آگے رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر لے کے جا رہے, کچھ نصیحتیں بھی فرما رہے, کچھ ہدایات بھی دے رہے. آخر میں فرمایا کہ معاذ اب لگتا ہے تم مدینہ جب آؤ گے تو میرے سے ملاقات نہیں ہوگی, تمہارا معاملہ میرے قبر کے ساتھ پڑے گا, تمہیں میرے روزے پہ آنا پڑے گا, ملاقات نہیں ہوگی زندگی میں. اب لگتا ہے ایسا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جدائی ہے, لیکن حضور نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا معاذ کوئی مشرق میں رہے یا مغرب میں رہے, شمال میں یا رہے جنوب میں رہے, مجھ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو, لیکن اگر میرے طریقوں کو اپنی زندگی میں زندہ کر لے گا تو جنت میں وہ بالکل میرے ساتھ ہو جائے گا, جہاں پھر جدائی نہیں ہوگی, جہاں پھر دوریاں نہیں ہوں گی. میرے طریقوں کو اختیار کر لے گا تو نبی کے رفاقت مل جائے گی. اور اس دنیا میں ایک نبی کی, پیارے نبی کی ایک دعا ہے, ایک نبی کی دعا ہے, اور وہ دعا ہے یہ ہے کہ اللہ کا نبی کہنے لگے کہ اللہ تو نے خوش و خرم رکھنا, سبز و شاداب رکھنا, الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی, اے اللہ تو نے آباد رکھنا, خوش و خرم رکھنا, کہ جو میری مردہ سنتوں کو پھر زندہ کرتے, جنہیں لوگ اپنی زندگیوں سے نکال رہے, کھرج رہے, اپنے معاملات سے, اپنے معاشرت سے, اپنے اخلاقیات سے, اپنے رہن سہن سے, اپنی خوشیوں غمیوں سے, امت نے جن طریقوں کو کھرج کھرج کے نکال دیا, جو انہیں زندہ کر رہا, اے اللہ تو انہیں خوش خرم رکھنا. تو نبی کی دعا بھی ملے گی, نبی کی صحبت اور رفاقت بھی ملے گی. تو اس سے اچھا موقع تو کوئی نہیں ہوگا میرے عزیزو, کہ ہم آج اسے یہ فیصلہ کر لیں کہ اب نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے کرتے نبی کی صحبت میں جائیں گے اور نبی کے پاس حاضری ہوگی ہماری. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, اور یہ پوری شفقت کے ساتھ, یقین جانے مقصود کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہے, بلکہ وہ بات کہنا مقصد ہے کہ ہمارا کہیں اتنے بڑے سفر کے بعد بھی گھاٹا نہ ہو جائے. ہمارے ایک بزرگ تھے محمد یوسف لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ مدینہ منورہ گئے تو ایک بزرگ وہاں رہا کرتے تھے, انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو خواب میں زیارت ہوئی تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات پوچھی کہ اے اللہ کے رسول, آپ کا زندگی میں معمول یہ تھا کہ جو شخص آپ کے پاس آپ کی شکل بنائے بغیر آتا اور آپ کی خوبصورت داڑھی چہرے پہ سجائے بغیر آتا یا اسے بہت محدود کر کے مختصر کر دیتا, تو آپ کی زندگی میں معمول اور عادت یہ تھا کہ آپ چہرہ پھیر لیا کرتے تھے. آپ یہ بتائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ رسول میں کوئی شخص آئے اور آپ چہرہ پھیر لیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں چہرہ پھیر لیتا ہوں. اگرچہ یہ خواب ہے, لیکن میرے عزیزو ایک درد دل امتی جسے اپنے نبی سے یہ امید ہے کہ حوض کوثر میں اسی کے ہاتھ سے شفاعت ملے گی اور اسی کے پاس جا کر جسے کہیں گے پانی سے اپنی سرابی حاصل کرے گا, اور آخر وقت میں اسی سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ سفارش کر کے ہمیں جنت تک پہنچائے گا. یہی امید ہے نا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے, تو یہی ہے کہ نبی کی سفارش کے جھنڈے تھلے جا کے جنت میں چلے جائیں گے. تو اگر درد دل ہے تو وہ تو کوشش کرتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میرے نبی کا دل مجھ سے دکھی نہیں, اور حت الامکان وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا نبی کا دل اس سے خوش ہو جائے. تو اس سے اچھا کوئی موسم نہیں میرا دل, اس سے اچھا کوئی موسم نہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ نبی کی جتنی سنتیں ہیں نا, یہ فطرتی زندگی کا دوسرا نام ہے. فطرتی زندگی کا دوسرا نام نبی کی سنت ہے. دیکھو آج سائنس کتنی ترقی کر گئی, آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میاں اگر دائیں کروٹ پہ سو گئے تو انسانی قلب کو سب سے زیادہ راحت ملتی ہے. دائیں کروٹ پہ سو, سیدھا سوئیں گے کمر کے بل تو خطرہ ہے کہ اندر ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچ جائے, بائیں کروٹ پہ سوئیں گے تو اندیشہ ہے کہ اندر کا سارا نظام خراب ہو جائے, پیٹ کے بل سوئیں گے تو اوپر کا سارا نظام نیچے آ جائے گا. اچھا بھائی کس طریقے سے سوئیں؟ کہا دائیں کروٹ پہ سو جاؤ, سب سے زیادہ انسانی قلب کو راحت پہنچتی ہے, انسانی جسم کو راحت پہنچاتی ہے. تو دائیں کروٹ کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت کا دوسرا نام ہے. دنیا آج ان طریقوں کی حکمتیں, مصلحتیں, فوائد بتا رہی ہے, لیکن ہم بحیثیت امتی کے, بحیثیت اپنے نبی کو سچا نبی ماننے کے, ہم تو بغیر ان حکمتوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو طریقہ انسانی زندگی کا بتایا اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو یہ کہ ثواب ملے گا وہ تو ہے, اور ایک یہ کہ اس سے بہتر زندگی کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہوتا تو ہمارا نبی وہ اختیار کرتا, اگر ہوتا تو وہ اختیار, اس لیے کہ اس کائنات کا کامل اور مکمل شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی زندگی کامل. جیسے وہ اپنی ذات میں اپنی شخصیت میں بے مثال, اس کا مادی جسم, اس کے اعضاء اور اس کے جوارح اور اس کے ہاتھ پاؤں, اس کے چہرے کی چمک, اس کی آنکھیں, اس کی زبان, وہ بے مثال. یقین جانے اس جسم سے نکلنے والا ہر عمل بھی بے مثال, اس کی بھی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے. جیسے نبی کی ذات کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے نا, حسن و جمال میں, خوبصورتی میں, کشش میں, شخصیت میں, ایسی نبی کی لائی ہوئی خوبصورت زندگی جو اندر سے نبی کی زندگی سے نکلی ہے, آپ کے اعمال کا نام ہے, آپ کی سنتوں کا نام ہے, اس سے بہتر زندگی ہے ہی نہیں. وہ تو آج کا انسان بھول گیا, اور بھول ہو گیا کہ ایک ریوڑ چل پڑا ہے اور ایک زندگی اختیار کرنے لگ گئے کہ جی اس میں بڑی عزت ہے, بڑی ترقی ہے, اور بڑے جسے کہیں کہ خوشحالی ہے, اور اس میں بڑی روشن خیالی ہے, اور نہ جانے کیا کچھ ہے. لیکن سچ کہہ رہا ہوں, جتنا آج کا انسان اس فطرتی زندگی سے یعنی سنت کی زندگی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, اتنا ہی سکون کھوتا چلا جا رہا ہے, راحت کھوتا چلا جا رہا ہے, چین کھوتا چلا جا رہا ہے, محبتیں کھوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ غیر فطرتی زندگی, غیر فطرتی زندگی معاشرے میں زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتی. تو یہ بہترین موسم ہے, بہترین موسم ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر نبی کی سنتیں. دیکھو میرے عزیزو, کھانا تو ویسے بھی ہے نا, لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ میرے نبی نے کیسا کھایا. صبح اب کھانا کھایا بھی گیا لیکن عبادت بھی بن گیا, پینا تو ہے ہی. اور ایک یہ کہ میرے نبی نے کیسا پیا, شراب تو پھر بھی ہو جائیں گے لیکن اب پینا عبادت بن جائے گا. ارے میاں سونا تو ہے ہی لیکن میرے نبی کیسے سوئے, نیند تو پھر بھی آ جائے گی. جسم کو ٹھیک ہے, جسم کو غذا تو مل گئی نیند کے لحاظ سے, لیکن اب میرا ساری رات کا سونا بھی عبادت بن جائے گا. ارے لباس تو پہننا ہی ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ میرے نبی نے کیسا پہنا. تو زندگی کے اندر اگر صرف اس نظریہ دیکھ لیا جائے تو سب چیزیں عبادت بن جائیں. اور جتنی نبی کی سنتوں پر عمل ہوگا اتنی ہی اللہ کے رسول سے محبت بڑھے گی, اور اللہ کی محبت بھی بڑھے گی. سبحان اللہ, ان کم تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت بھی اسی بنیاد پر ملے گی کہ اس کی زندگی میں میری نبی کی مشابہت آ گئی ہے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ترین انسان ہیں. اللہ کو اپنی نبی کی زندگی اتنی پسند ہے, جس کی زندگی میں آتی چلی جائے گی وہ مولا کا محبوب بنتا چلا جائے گا, وہ مولا کا محبوب بنتا چلا جائے گا. تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کریں کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے جائیں. مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو اسی شان سے جائیں. جب وہاں جائیں تو یقیناً وہاں جانے کے لیے احرام تو نہیں ہے, البتہ دو نیتیں کر لینی چاہیے مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے. ایک تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی نیت, اور دوسرا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت. ان دو نیتوں کو دل کے اندر رکھ لی جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی کرنی ہے اور مسجد نبوی کے اندر نماز بھی پڑھنی ہے. احرام نہیں ہے, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہاں ہر وقت صاف ستھرا لباس پہنا جائے, خوشبو سے معطر رہے. قیمتی لباس ضروری نہیں, لیکن صاف ستھرا لباس ضروری بہتر ہے. اچھا لباس پہنے, اچھی چیز استعمال کرے, اور جس طریقے سے کہیں کہ اچھی خوشبو استعمال کرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں. پھر کوشش فرمائیں جب بھی مسجد نبوی داخل ہوں سنت کے مطابق داخل ہوں, اور مسجد میں جاتی ہوئی دو رکعت تحیت المسجد پڑھے, دو رکعت تحیت المسجد پڑھے جب بھی داخل ہوں, دو رکعت تحیت المسجد پڑھے. کہ یہ اس مسجد میں آنے کا شکریہ ہے. ویسے تو کسی بھی مسجد میں داخل ہو تو یہ دو رکعتیں پڑھنی چاہیے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گئے تو وہاں دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جائے. اور پھر اگر آسانی سے موقع مل جائے تو ریاض الجنہ پہنچ جائیں. یہ روضہ رسول کے بالکل ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے اور قالین کے ذریعے اس کے نشانات بنا دی گئے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے روزے اور میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور جنت کے بارے میں اللہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو مرنے کے بعد جنت ملے گی اسے سب کچھ تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. تو اللہ کی رحمت سے یہ بعید, اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر ریاض الجنت میں جا کر جو کچھ مانگیں گے اللہ اسے محروم نہیں کرے گا, اس لیے کہ یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے. ہاں اس میں اس بات کا لحاظ ضرور ہو کہ میرے وہاں جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, اس بات کا اہتمام ہو. وہاں چند ستون ہیں جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بڑے فضائل آئے ہیں, جیسے کہ استوانہ ابو لبابہ لکھا ہوگا اس ستون کے اوپر, اس طریقے سے استوانہ عائشہ یہ بھی ستون کے اوپر لکھا ہوگا, اس طریقے سے استوانہ توبہ یہ بھی ستون پہ لکھا ہوگا. وہاں اگر آسانی کے ساتھ بغیر کسی کو تکلیف دیے دو رکعت نفل پڑ جائیں تو بہت اچھا, وہاں بیٹھ کر دعائیں کی جائیں اور قرآن کی تلاوت کی جائے. روضہ رسول کے بالکل پیچھے ایک اونچائی سی جگہ بنائی گئی ہے جو صفہ ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے تعلیمی ادارہ وہاں قائم فرمایا, یعنی مدرسے کی بنیاد وہاں سے پڑی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود معلم تھے اور آپ کے صحابہ آپ کے سامنے شاگرد تھے. آپ انہیں قرآن پڑھاتے, سکھلاتے, مفہوم بتاتے, اپنے اشارات سے ان کے سینوں کو منور فرماتے. وہ پہلا مدرسہ ہے. وہاں آقا و مولا جب موقع مل جائے نوافل پڑھ لی جائیں, موقع مل جائے تلاوت کر لی جائے, وہاں بیٹھ کر دعائیں کر لی جائیں. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی طرف نہایت ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, عظمت کے نبی کی عظمت کو سینے میں لیے آنکھیں جھکا کر عاجزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. اپنے اندر عاجزی کی کیفیت پیدا کریں کہ آج تک نبی کی سنتیں کتنی توڑی اور کتنی چھوڑی, کیسے گھر سے نکالی اور کیسے بازار سے نکالی, کہاں کہاں کا بازار سے نبی کی سنتوں کو کھرجا. اور یہ وہ نبی تھے جنہوں نے مجھ اور آپ تک اپنا پیارا دین پہنچانے کے لیے پتھر بھی کھائے, اس کی خاطر آپ کی دو بیٹیاں بھی کو طلاق بھی ہوئی, آپ کا چچے کے ٹکڑے بھی ہوئے, آپ کا داماد بھی شہید ہوا, اور خود بھی آپ کے پاؤں مبارک لہو سے ایسے لہو لوہان ہوئے کہ آپ کی جوتی بھی لہو سے بھر گئی, اور کئی کئی دن تک فاقے بھی برداشت کیے. کس لیے؟ کہ میری امت تک یہ خوبصورت زندگی کا انداز پہنچ جائے. اس ندامت کے ساتھ جائیں کہ اللہ کے نبی تو نے تو سب کچھ ہمارے کے لیے کیا اور ہم اتنے نہ قدرے نکلے اور اتنے کم ہمت نکلے کہ اپنی زندگی سے تیرے طریقے نکالے. ندامت کی کیفیت ہو اور عزم کی کیفیت ہو کہ اے اللہ کے رسول اب ایسی زندگی گزاریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے, اب میں اس ارادے کے ساتھ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں. ندامت بھی ہو, اپنی نلائقی کا استحضار بھی ہو, اپنی نلائقی کا استحضار بھی ہو اور اس عزم بھی ہو کہ اب اللہ کے نبی میں عہد کرتا ہوں کہ اب زندگی آپ کی پسند کی ہوگی. اب جب وہاں تشریف لائیں گے تو سامنے جالیاں بنی ہوئی ہیں, تین جالیوں پہ تین مختلف سوراخیں بنائی گئی ہیں. پہلی سوراخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کے سامنے, دوسری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی, تیسری عمر رضی اللہ عنہ قبر کے سامنے. تو ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہی رہا ہے کہ مختصر سا سلام کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. ایک تو لین چل رہی ہوتی ہے, لین میں نہ چلیں, آپ ستون کے ساتھ آرام سے کھڑے ہو کر آپ سلام کہہ سکتے ہیں, نظر جھکا کر الصلاۃ والسلام علیک یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ یہ مختصر سا سلام کہہ کر آگے جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصلاة والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پھر الصلاة والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں کی نیت سے سلام ہو گیا۔ اس کے بعد آگے نکل کر قبلہ رخ ہو کر دعا کر لی جائے، اور دعا میں اللہ سے اس حاضری کی قبولیت مانگ لی جائے، اللہ میں تو آیا ہوں، مجھے تو حاضری کی ڈھنگ نہیں آتا اور طریقہ بھی نہیں آتا، تو اسے حاضری قبول فرما لے۔ تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے سامنے دعا کر لی جائے، اپنی حاجتیں مانگ لی جائیں، اور آپ نے نبی کے دربار میں آنے سے پہلے جو عزم کیے ہیں، نیتیں کی ہیں اپنی زندگی بدلنے کی، اللہ سے استقامت مانگ لیں، اے اللہ استقامت نصیب فرما۔ تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑا جائے دن میں جتنی بھی موقع پہ آسانی ہو، لیکن عام طور پہ تجربہ یہ ہے کہ دو موقع پہ کافی آسانی ہوتی ہے، ایک تو صبح اشراق کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد، صبح نماز کے بعد بیٹھے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور اشراق کے آدھے پونے گھنٹے بعد آپ کو سہولت سے موقع مل جاتا ہے، اور دوسرا رات کو عشاء کے ایک گھنٹے بعد، ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ کو سہولت سے ریاض الجنت میں جگہ بھی مل جائے گی، نوافل کا موقع بھی مل جائے گا، بلکہ تلاوت کا موقع بھی مل جائے گا، اور صلاۃ وسلام پڑھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جب تک مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور مدینہ منورہ کا آپ سفر کر رہے ہیں، تو کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، اور درود کی کیفیت یہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات دل و دماغ میں ہوں، آپ کے احسانات دل و دماغ کے اندر ہوں، اور ان انداز سے آپ سلام پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج تو آپ بہت مسکرا رہے ہیں، خیریت ہے؟ فرمایا، میری امت کو ایک عظیم شان تحفہ ملا ہے، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا غم ہے تو اس امت کے لیے، میرے نبی کی خوشی ہے تو اس امت کے لیے، مانگ رہے ہیں تو اس امت کے لیے، قربانی دے رہے ہیں تو اس امت کے لیے۔ فرمایا، اللہ کے رسول بہت مسکرا رہے ہیں، بہت خوشی ہے۔ فرمایا، ہاں، اللہ نے آج میری امت کو ایک تحفہ دیا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کیا تحفہ دیا ہے؟ کہا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا، میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجوں گا، اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اپنا ہی بھلا ہوگا، اپنا ہی بھلا ہوگا نا، اس لیے کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کے احسانات کی استحضار کے ساتھ درود پڑھا جائے، غفلت نہ ہو۔ اور میرے عزیزو، کوئی ایسا کام اس موقع پہ، اس موسم میں ایسا کام نہ ہو جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو، دل دکھے، کوئی ایسی غفلت نہ ہو۔ اس لیے بہت ادب کے ساتھ رہنا ہے، احترام کے ساتھ رہنا ہے، اور اس طریقے سے وہاں اوقات گزارنے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہے کہ زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزارا جائے، درود شریف اور تلاوت کا اہتمام کریں۔ تلاوت اگر آپ ایک قرآن ختم کر لیں گے تو انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر تحفے میں دے بھی سکتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری طرف سے ایک قرآن کا ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ پھر اگر آسانی ہو، تکلیف نہ ہو، تو نبی کی سنت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ روزے بھی رکھا کرتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا، آسانی سے۔ الحمدللہ اہل عرب میں اب بھی رواج موجود ہے، ایسا ایسے دسترخوان لگتے ہیں جیسے رمضان آ گیا، نبی کی سنت ہے۔ تو ہم تو وہاں جا ہی رہے ہیں زندگی میں سنتوں کو رواج دینے کے لیے، جا ہی اس لیے رہے نا، نیا عہد لے کر، نیا عزم لے کر، نیا عہد و پیمان لے کر کہ اب زندگی سنتوں کے مطابق۔ تو آغاز وہیں سے ہو کہ وہاں اگر آسانی سے موقع مل جائے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے، اور سارے اس موسم میں کوشش کی جائے کوئی کام سنت کے مطابق، کوئی کام بغیر سنت کے نہ ہو۔ پھر جتنے اوقات وہاں رہیں نمازوں کے ہمارا اہتمام ہو کہ تکبیر اولا سے ہمیں نماز ملے, تکبیر اولا سے. یعنی یہ بہت محرومی کی بات ہوتی ہے کہ وہاں سے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور حجاج بازاروں میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنے اوقات جسے کہیں کہ خرید و فروخت میں لگا رہے. ارے میرے عزیزو, ساری دنیا کی چیزیں یہاں بھی مل جائیں گی, لیکن جو وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ملے گی, جو وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ملے گی, باقی ساری چیزیں ہر جگہ مل جائیں گی. اس لیے اب تو جو جس دولت کے لیے گئے وہ ہم نے لینی ہے, اس لیے کہ یہ موسم پھر نہیں ملتا. یہ نصیب تو نصیب والوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں کہ صحت کی حالت میں ہم جا رہے ہیں, سہولت کے ساتھ جا رہے ہیں, عافیت کے ساتھ جا رہے ہیں, فرصت کے ساتھ جا رہے ہیں, تو خوب کمائیں. اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کی وہاں خوب نبی سے محبت مانگیں, درود شریف پڑھ کے, تلاوت کر کے, نبی کے احسانات کو یاد کر کے محبت اپنے ساتھ لے کے. اور جب نبی سے محبت سے سرشار آدمی کہیں زندگی گزارتا ہے نا معاشرے میں, تو اس کے اندر کشش ہوتی ہے, وہ ہزاروں سینکڑوں سے ممتاز نظر آتا ہے اپنی معاشرت سے, اپنے اخلاق سے, اپنے لین دین سے. وہ خیال کرتا ہے کہ میری نسبت محمد رسول اللہ سے, جب محبت اور عظمت آ جاتی ہے تو پھر نبی کی نسبت کا خیال رکھتا ہے وہ, پھر وہ جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے اس میں ممتاز نظر آتا ہے, بالکل ممتاز. ایک نیا نیا نوجوان صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کا کلمہ پڑھ لیا, آپ کی صحبت میں بیٹھا, واپس گھر چلا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے کہا کہ حالات ایسے نہیں کہ تم اپنے کلمے کا اعلان کرو, ایسا کرو کہ ذرا اسے اظہار نہ کرنا, تذکرہ نہ کرنا, لیکن ظاہر ہے نبی کی محبت ہو اور پھر چھپ جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, اس نوجوان کا والد کا انتقال ہو چکا تھا, تو وہ نوجوان چند دنوں کے بعد کچھ بدلا سا نظر آیا, چچا پہچان گیا, کہنے لگا بھتیجے تیرا اس شخص سے تعلق تو نہیں ہو گیا جو شخص نیا نیا مدینہ منورہ میں آیا ہے؟ اب بتائیں جھوٹ بولیں تو کیسے بولیں, اس لیے کہ مسلمان تو جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتا, نبی کا امتی جھوٹ نہیں بولتا, کیسے جھوٹ بولیں؟ لاج رکھنی ہے نبی کی نسبت کی. تو کہنے لگا ہاں میرا اس سے تعلق ہو گیا ہے. تو چچا نے کہا بھتیجے دو باتوں میں سے ایک بات ہے, یا تو اس گھر سے نکلنا ہوگا یا اس نئے آنے والے شخص کا دامن چھوڑنا ہوگا. تو علماء نے لکھا ہے اس نوجوان کے دل کے اندر کوئی نبی کی عظمت اور محبت ایسی بیٹھ گئی تھی کہ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر فوراً جواب دیا. اب سب کچھ چھوٹ سکتا ہے, نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا. تو لکھا ہے کہ اسے بغیر کپڑوں کے باہر نکال دیا گیا. ماں آخر ماں تھی, مامتا تھی, وہ دوسرے دروازے سے آئی, چپکے سے بیٹے کو چادر دی. اس بیٹے نے اس چادر کے دو ٹکڑے کیے, ایک سے ستر ڈھانپی, دوسرا اپنے کندھے پہ ڈالا. اس صحابی کا نام پڑ گیا ذوالبجادین, دو چادروں والا صحابی. اس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا, اپنی اوپر بیتی ہوئی سچی کہانی سنائی. صحابہ فرماتے ہیں آج عجیب ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا چمک دمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو. اچھا صحابہ شاعر تھے نہیں, وہ تو وہ بات کرتے جو حقیقت حال ہوتی. واقعی حضور کی چہرے پہ مسکراہٹ اس نوجوان کو دیکھ کر ایسی تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول یوں یوں مجھ سے ہوا ہے, آپ سے تعلق رکھا, گھر سے نکال دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ میاں اب ہم تمہارے بھائی بھی, تمہارے بڑے بھی, دوست بھی, سبھی تمہارے. اللہ کی شان کی یہ سفر میں اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا, انہیں بخار ہو گیا, حضور نے انہیں اپنی گود میں لے لیا, اور اللہ کی شان کی اسی گود میں اس نوجوان کی روح نکل گئی. نصیب ہیں ہاں کوئی اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرے اور سچی محبت کا انداز اختیار کرے, واللہ اللہ بھی پھر قدردانی کرتا ہے, اللہ بھی قدردانی کرتا ہے. ارے نبی کے سنتوں کو عمل کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا, کتنے لوگ تانے دے دیں گے, ارے یہ سعادت ہے نبی کی نسبت سے تانے مل رہے ہیں, ارے کسی نے قبر میں ساتھ نہیں جانا, یہ ساری واہ واہ یہیں رہ جائے گی. اس لیے اس خیال سے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں بنائیں گے, ملہ بن گئے, ارے قسم خدا کی میرے نبی کو لوگوں نے کہا ہے ساحر ہے, جادوگر ہے, شاعر ہے, پاگل ہے. یہاں تک ان احمقوں نے کہا آمن السفہا, صحابہ کے پیارے ساتھیوں کو بیوقوف تک کہا. یہ تو ہر دور میں رہا ہے, یہ تو ہر دور میں رہا ہے, لیکن خوش نصیب ہے وہ جسے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے کوئی تانا مل جائے, نبی سے نسبت ہو جائے گی. اسی نہ گھبرائیے. تو اللہ کرے, اللہ کرے نبی کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے, کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو نوجوان حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول یہ, اب جب روح نکلنے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گود میں لے لیا. اللہ کی شان, حضور نے فرمایا بھائی غسل بھی ہم خود دیں گے. اور جب غسل دینے کے بعد تدفین کا موقع آیا تو حکم یہ کہ جو قریب ترین آدمی ہو وہ اسے تدفین کے لیے قبر میں رکھ دے. حضور نے فرمایا سب سے قریبی میں ان کا. اب جب اس نوجوان کو ہتھیلی میں لیا تو مسلمانوں کے خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور کے سسر بھی بنتے ہیں اور جسے کہیں کہ 24 مربع میل کے اسلامی حکمران بھی بنے ہیں, اور جن کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ حضور جب معراج میں گئے تو جنت میں جا کر حضور نے عمر کا محل اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور حضور کی سچی زبان سے آپ کو جنت کی بشارت اسی زمین پر بھی مل چکی ہے, لیکن وہ عمر فرمانے لگے آج میری زندگی کا وہ دن ایسا آیا کہ میرے دل کی آواز یہ تھی کہ کاش کہ آج اس نوجوان کے بدلے حضور کے ہاتھ میں میں ہوتا, کاش کہ میں ہوتا. ہاں میرے عزیزو, جب نبی کی عظمت کا محبت کی یوں لاج رکھیں گے تو اللہ بھی پھر ادر اللہ ہے, پھر اللہ بھی اللہ ہے. وکان اللہ شاکرن علیما, بڑا قدردان ہے, بڑا ہی قدردان ہے. ہمیں اس زندگی میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ, اس زندگی میں محسوس کریں گے, محسوس کریں گے. میرے عزیزو, جب اللہ بندہ اللہ کے نبی سے یوں قدر عظمت کا یوں خیال کرتا ہے تو اس دنیا میں, اس دنیا میں اللہ دو چیزیں دیتا ہے, اس دنیا میں جو آج دنیا والوں کے پاس نہیں ہے. جو اللہ کی نبی کی نسبت کا لحاظ کرتا ہے, خیال کرتا ہے, اپنی نبی کی سنتوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, ہر قدم پہ نبی کی سنتوں کو آگے رکھتا ہے, اللہ دو چیزیں دیتا ہے اس دنیا میں, اور وہ اللہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا. ایک اللہ اطمینان قلب دیتا ہے, دوسرا اللہ برکت والی زندگی دیتا ہے. یہ دو چیزیں صرف اسی دن ملتی ہیں جو نبی کی نسبت کا لحاظ کرتا ہے, زندگی بھر سنتوں کا لحاظ کرتا ہے, اسی دو چیزیں, ورنہ آج دنیا میں یہ دو چیزیں نہیں. سکون قلب نہیں ہے, برکت والی زندگی نہیں, نہ صحت میں برکت, نہ اوقات میں برکت, نہ مال میں برکت, کہیں برکت نہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو قضاء حاجت فرما رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک چوہا بل کے اندر سے ایک اشرفی, دو اشرفی نکالتے نکالتے 17 اشرفیاں نکال لی اس نے. جب نکالی تو وہ صحابی رسول اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے. صحابہ میں عجیب خوبصورت شان تھی کہ اپنی ہر بات اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کے کیا کرتے تھے. یہ ہماری بدقسمت ہی آج کہ ڈاکٹری کا مسئلہ ہے تو ماہرین سے پوچھ لیں گے, گھر بنانے کی بات آئے تو ماہرین سے پوچھ لیں گے, کاروبار کا مسئلہ آئے تو کاروباریوں سے مشورے کر کے پوچھ لیں گے, دین کا مسئلہ آئے تو دین کے ماہرین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہر شخص خود مفتی, ہر شخص خود ہی رائے دینے لگ گیا. جی میں نے تو وہاں یوں دیکھا تھا, جی میں نے تو وہاں یہ سنا تھا, میں نے تو وہ کتاب ایسی پڑھی تھی, ارے لوگ تو یوں کر رہے تھے. ارے میاں کبھی علاج بھی اس انداز میں کیا ہے؟ اپنی بلڈنگ بھی کبھی لوگوں کی باتوں سن سنائے کا تعمیر کی ہے؟ کبھی کاروبار کے اندر بھی یہ غفلت کی ہے؟ لیکن دین کے معاملے میں یہ ہے کہ ماہرین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو صحابہ کی عجیب یہ شان تھی کہ ہر بات بڑوں سے پوچھ لیا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ میں قضاء حاجت کر رہا تھا اور یوں اشرفیہ نکالی, 17 میں لے کے آ گیا, ان کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے بلوں سے, بل سے رزق دیا اللہ نے, آپ کے لیے حلال ہے. تو ایک بزرگ فرمانے لگے اللہ اکبر, ان کی زندگی نبی سے اتنے میل کھایا کرتی تھی کہ اللہ انہیں بلوں سے رزق دیا کرتا تھا, اور آج ہماری زندگی نبی سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ ہماری آنے والی ساری آمدنی بلوں میں چلی جاتی ہے. وکیل کا بل ہے, ڈاکٹر صاحب کا بل ہے, ہاں, اور یہ بجلی کا اور گیس کا اور نہ جانے کون کون سے بل ہیں, ارے ساری آمدنی بلوں میں چلی گئی, برکت نہیں رہی نا. ارے نبی کی زندگی سے قرب ہوگا, مناسبت ہوگی, تو یقین جانے اللہ اس دنیا میں دو چیزیں دے گا, آخرت تو ہے ہی, اس دنیا میں ایک سکون قلب دے گا, دوسرا اللہ زندگی میں برکت, ہر چیز میں برکت. اس لیے میرے عزیزو بہت مبارک سفر ہے, بہت مبارک سفر ہے. نیت کریں, عزم کریں کہ انشاءاللہ اب ایسی زندگی گزاریں گے میرے نبی کا دل خوش ہو جائے گا. ہاں نبی کا دل خوش ہو جائے گا. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے مولا اپنی رحمت سے اپنی کرم سے اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما, اپنی پسند کی موت نصیب فرما. اے اللہ ایمان والی سکون والی چین والی راحت والی عزت والی زندگی نصیب فرما. مولا ہم سب کے لیے سفر کو آسان فرما. اے اللہ سہولت والا فرما. اے اللہ قبولیت والا فرما. اے مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے جس شان کے ساتھ تو اپنے دربار میں آنا پسند کرتا ہے مولا ہم سب کو وہ صفات نصیب فرما, وہ کیفیات نصیب فرما, وہ خوبیاں اور عادات نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اس سفر کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس سفر کو ہماری دنیا آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس سفر کو ہماری رزق کی وسعت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس رزق کو ہماری آپس کی محبتوں کا ذریعہ بنا دے, الفتوں کا ذریعہ بنا دے. اے مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اسے استحکام نصیب فرما. مولا اسے ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے مولا یہاں جو دین دشمن مل دشمن ہیں سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے اہل اسلام اہل پاکستان کی حفاظت فرما, ان کے بددینی سے اہل اسلام اہل پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ پیارے نبی کی پیاری, اے اللہ پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عظمت اور محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی زندگیوں میں آپ کی پیاری زندگی ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب. کچھ انتظامی بات ہے انشاءاللہ وہ مفتی صاحب عرض کر رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ مذاکرہ تو پورا ہو ہی گیا ہے الحمدللہ, مکۃ المکرمہ کا بھی اور مدینہ منورہ کا بھی. تو عرض یہی ہے جو مفتی صاحب نے فرمایا خلاصہ, کہ بھائی انشاءاللہ سفر تو آپ حضرات کا نیت کرتے ہی شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا اجر کا دروازے کھل چکے ہیں, تو سفر کی تیاری تو ابھی سے شروع ہو چکی ہے. تو اس تیاری میں سب سے بنیادی چیز جو سفر کے اختتام تک ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ تجدید نیت ہے اپنی بار بار کہ یا اللہ مقصود خالصتاً صرف اور صرف تجھے راضی کرنا ہے، یا اللہ یہ سارا سفر تیرے راضی کرنے کے جذبے سے اور کچھ مقصود ہی نہیں، اللہ عمل میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص ان کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اللہ کے محشر کے میدان میں ان اعمال بنی آدم لیوزن، اس کا تو وزن کیا جائے گا، وہاں تو کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، عمل میں وزن اخلاص کی بقدر ہوتا ہے، اخلاص انسان کے یقین کی بے قدر ہوتا ہے، جتنا جتنا یقین اللہ کی ذات عالی پہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا خود اخلاص بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس یقین میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے، وہ یقین بار بار ٹیسٹ ہوتا ہے من جانب اللہ، بار بار ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ جو یقین کا ٹیسٹ ہے نا اسے ہی قربانی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج ہماری طبیعتوں کے خلاف اللہ حالات بھیجتے ہیں، اور اللہ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ حال سے متاثر ہوتا ہے یا میرے حکم کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ نے ٹیسٹ اس دنیا میں یہی رکھا ہے، اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی پیدا کرنے کا تو مقصد ہی صرف یہ، اللہ یہ جانچنا چاہتے ہیں کون تم میں سے بڑی عمل لے کے آتا ہے۔ سارے احکامات مزاج طبیعت کے خلاف رکھے ہیں، مزاج اور طبیعت کیا دیے کہ کھانا کھاؤ بھوک لگے، حکم دیا روزہ رکھو، مزاج یہ ہے مال سے محبت، حکم دیا زکات دو، مزاج یہ ہے کہ بخل ہے حکم دیا سخاوت کرو، بنا آگ سے اس کے خمیر کے اندر تکبر ہے حکم دیا تواضع اختیار کرو۔ تو سارا دین نام ہے مزاج کے خلاف اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا۔ یقین کیا ہے؟ یقین کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ حال میرے اوپر آئے گا، کبھی خوشی کا حال، کبھی غمی کا حال، کبھی عفت کا حال، کبھی عافیت کا حال، کبھی وہ احوال جس سے میں راضی، کبھی وہ جس سے بظاہر میں نہیں، لیکن اس میں حال سے نہیں متاثر ہونا۔ جس طرح چیزوں کی بنانے والی اللہ کی ذات ہے، حالات کے بنانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، حالات اللہ کے خزانے سے آ رہے ہیں، حالات کا ربطی برابر تعلق اللہ نے چیزوں کے ساتھ نہیں چھوڑا ہوا۔ چیزوں کا بڑھ جانا حالات کو بنا نہیں سکتا، چیزوں کا گھٹ جانا حالات کو بگاڑ نہیں سکتا۔ حالات کا براہ راست تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اعمال میں معیار اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا، جس کے اعمال میل کھا جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، اس کے اعمال اچھے حالات اچھے، اعمال برے حالات برے، انفرادی ہوں اجتماعی ہوں ملکی ہوں بین الاقوامی ہوں، حالات کا براہ راست تعلق اعمال کے ساتھ۔ اسی تو حدیث میں فرمایا نا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے سربراہ، اپنے سربراہوں کو گالی مت دو۔ ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے، اے بھائی جیسا دودھ ویسی بالائی، کسی نے کچی لسی سے بھی بالائی نکالی ہے، بلوتے رہو، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسی حالات آئیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک اللہ اکبر صحابہ تربیت فرماتے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر میں درد ہوا، صحابیہ ہمیں ہمارا کیا ہو گیا، ہمارے سر میں درد، ہمارا سر میں درد، ہمارا کیسے، ہمارا اپنے ہی کسی گناہ کی سزا ہوگی، کیا ہوگا، اپنے ہی کسی گناہ کی سزا ہوگی۔ ہر حال جو مجھ پہ آ رہا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس پورے سفر میں اللہ ہم کو کیسے ٹیسٹ، دیکھیں اس پورے سفر کے میزبان کون ہے، کون ہے میزبان، اللہ تبارک، آپ کس کے مہمان ہیں، اللہ تبارک، ارے آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کہتا ہے جو مسجد میں داخل ہو گیا میں میزبان، وہ میرا مہمان، وہ تو بیت اللہ ہے، یہ سب تو واسطے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے سروس پرووائڈر، جو بیچارے ایئر لائن والے، جو حکومت ہیں، یہ سب تو واسطے ہیں، ان کے اپنی ذات کے اعتبار سے ردی برابر کوئی دخل نہیں ہے، ان کو اجر تو ان کی نیتوں پہ ملتا ہی چلا جائے گا، اصل تو اللہ انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس روشن دان کے اندر سے آنے والی روشنی میں اس روشن دان کا کیا کمال ہے، کمال تو سورج ہے، یہ تو واسطہ ہے بےچارا، اس کا کیا کمال، وہ تو اللہ ہی لے کے جا رہے ہیں۔ اس پورے سفر میں میزبان کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک، اجر اللہ اکبر، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ جہاد جیسے عمل کے بعد سب سے بڑا اجر حج کے اندر ہے، اس لیے جب عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے کیا، ہمارا تمہارا جہاد حج ہے، ہمارا تمہیں ایسا جہاد نہ بتاؤں کہ جس میں کوئی زخم آئے نہ کاٹا چوبے، ہمارا وہ حج ہے۔ تو اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، ایک ایک روپیہ جو نکل رہا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، لاکھوں کروڑوں گنا کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اللہ کے مہمانوں بھائی یہ دنیا والے ہوتے ہیں نا, یہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں, جب ان کے لیے بھی آپ کام کرتے ہو نا تو وہ آپ آ کے ٹی اے ڈی اے جب ڈیمانڈ کرتے ہو تو وہ آپ کو ٹی اے ڈی اے دے دیتے نہیں دے دیتے, اللہ کا بھی یہ معاملہ ہے, مرنے سے پہلے پہلے اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں. جو حاجی خرچ کرتا ہے نا اللہ من, اس لیے تو فرمایا نا حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا, اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں, اور دنیا سے آگے تو اللہ 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں. چیک کیش بھی ہو جاتا ہے, انویسٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے, انویسٹمنٹ ملٹیپلائی بائی 10 ہو جاتی ہے, لیکن کیش اللہ واپس کر دے. واپس آؤ, واپس اپنے کھاتے میں نہیں رکھتا, وہ مالک ہے, دو جہاں کا بادشاہ ہے. تو بھائی جو نکل رہا ہو اس پہ بخل مت کرنا. اس لیے فرمایا نا مقبول حج کی علامات ہیں کہ آدمی سلام کرنے والا ہو, زیادہ سے زیادہ سا تکبیر پڑھنے والا ہو, کھانا کھلانے والا ہو, اکرام کرنے والا ہو, خدمت کرنے والا ہو, خدمت کا جذبہ. اسلاف کا تو اتنا اہتمام تھا کہ لکھتے ہیں کہ اکابرین کا بعض کا وہ بغداد سے حج کا قافلہ لے کے چلتے تھے, پورے قافلے میں یہ شرط لگاتے تھے کہ کسی کو پورے سفر میں خدمت کی اجازت نہیں ہوگی, خدمت صرف میں کروں گا. پورا حج کا سفر صرف خدمت کی نیت سے کراتے تھے, کوئی مقصود ہی نہیں تھا. مقبول حج ہے جس میں آدمی حج خادم بن کے گزار دے. اس پورے سفر میں آدمی یہ نیت کرے کہ اللہ میں خدمت کے لیے جا رہا ہوں اور تیری مخلوق کی خدمت کروں گا. اللہ والوں کی خدمت اس سے بڑی تو کوئی نیکی نہیں ہے, اللہ کے راستے کے مہمانوں کی خدمت اس سے بڑی تو کوئی نیکی نہیں ہے, آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ تو اگر ظاہر ہو جائے نا آنکھوں پہ تو کلیجے پھٹ جائیں. آج یہ جتنے سودے ہیں نا, وہ سب سودے جو ہیں میرے بھائیوں, یہ سارے کے سارے سودے جو ہیں نا بن دیکھے کے ہیں, دیکھے کا سودا نہیں ہے وہ. تو جب آنکھیں کھلیں گی نا, او ہو, آدمی کہے گا ارے کاش کہ کچھ اور ہی لگ جاتا, ارے یار کاش کہ میں کچھ کھانا کھلا ہی دیتا. تو جب پتا چلے گا نا آپ کو, بات میری لمبی ہو جائے گی, میں ایک واقعہ سنا کے آپ کو بات. دیکھو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے خلیفہ تھے. ایک محل میں یوں آتا ہے کہ 10,000 باندیاں قرآن کریم پڑھ رہی ہوتی تھی ان کے محل میں, ان کا کام ہی نہیں تھا صبح سے شام تک اور کوئی, صرف قرآن پڑھتی تھی. ایک دن اپنی ملکہ زبیدہ کے ساتھ نکلے ٹہل رہے تھے, تو حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تھے بدر اور ریت کے محل بنا رہے تھے. تو میں بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ میں محل بنا رہا ہوں. کیا, کہاں کے محل؟ کہاں, جنت کے محل ہے. اچھا بہلول بیچو گے؟ کہنے ہاں, اور کئی کے لیے بنا رہا ہوں. اچھا کیا قیمت ہے؟ ایک دینار. بس مجھے مذاق کر رہے ہیں. زبیدہ نے فوراً دینار نکالا, کہنے یہ بہلول ایک میل میرا. ہاں کیا, ایک میل تمہارا. چلے گئے. ہارون رشید رات کو سوئے تو خواب آیا, اب دیکھا جنت محلات دروازے اور نام لکھے ہوئے. ایک دروازے پہ دیکھا لکھا ہوا ہے زبیدہ. اب دروازے سے کہا کہ اس میں میں اندر جانا چاہتا ہوں. کہ میری بیوی ہے؟ کہ نہیں, یہاں کا ضابطہ وہ ہے جس کا محل ہے وہی جائے گا, یہاں کوئی پرچی کوئی سفارش جس کا نام لکھا ہوا ہے نا وہی داخل ہوگا. تو اب جو ہے بڑے پریشان ہوئے, اتنی دیر میں آپ کھل گئی. اب صبح سوچا کہ نو ہو, یہ تو وہ جو بہلول سے سودا ہوا تھا نا, لگتا ہے سودا ڈیل فائنل ہو گئی. یہ تو بڑا زبردست سودا کر دیا بھائی اس نے. اب پوچھا لوگوں سے, بتاؤ بہلول کب بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا بہلول تو شام کو بیٹھتے ہیں اسی جگہ. اچھا, اب انتظار کیا, شام کو پھر نکلے, دیکھا بہلول بیٹھے ہوئے وہی محل بنا رہے. کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ محل بنا رہا ہوں. کہ بہلول بیچو گے؟ کہ ہاں, اور کئی کے لیے بنا رہا ہوں, بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں, جنت کا محل ہے. کہ بہلول کیا قیمت ہے؟ کہ پوری دنیا کی بادشاہی. بہلول پوری دنیا کی بادشاہی؟ ہاں. کہ نہیں بہلول, کل تو ایک دینار کا تھا. کہ نہیں, کل بن دیکھے کا سودا تھا, آج دیکھے کا سودا ہے. کل بن دیکھے کا سودا تھا. یہ تو جتنا کچھ ہم یہاں کہہ رہے ہیں نا, سب بن دیکھے کا سودا ہے. ادھر انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوگی اور ادھر برزخ کھلنا شروع ہوگا, سب سامنے آ جائے گا. جوں برزخ کھلتا چلا جائے گا, جب پتہ چلتا چلا جائے, او ہو کیا ملا یار اس میں. وہ جو میں نے کسی کو سلام کیا اس پہ کیا ملا, وہ جو میں نے کسی کو کھانا کھلایا اس پہ کیا ملا, وہ جو میں نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں اس پہ کیا ملا. او میرے بھائیو, یہ مال یہ وقت یہ ایسی چیزیں ہیں, اگر یہ صحیح جگہ خرچ نہیں ہوں گی تو غلط جگہ ضرور خرچ ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان مال کے اندر بخل اختیار کرتا ہے اور وہ جگہ جو اللہ کی رضا کے کام ہے اس میں نہیں خرچ کرتا تو غلط کاموں میں وہ پیسہ ضرور خرچ ہوتا ہے. اگر انسان کے قدم کسی انسان مسلمان کی مدد میں نہیں اٹھتے تو کسی گناہ کی اعانت میں ضرور اٹھیں گے. یہ تو اللہ کا نظام ہے, اللہ کے یہاں یونیورسل ٹروتھ ہے, نیور چینجز, اللہ کا ضابطہ ہے. یہ مال چیز ہی ایسی ہے, یہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں, ودیت کی ہوئی ہیں. یہ وقت صحیح نہیں گزرے گا تو غلط ضرور گزرے گا, یہ زبان صحیح نہیں بولے گی تو غلط ضرور بولے گی, یہ آنکھ صحیح نہیں دیکھے گی تو غلط ضرور دیکھے گی, یہ کام صحیح نہیں سنیں گے تو غلط ضرور سنیں گے, یہ دل دماغ صحیح استعمال نہیں ہوں گے تو غلط ضرور استعمال ہوں گے. تو آپ حضرات سے میری درخواست ہے, اتنی بڑی نیکیاں لوٹنے جا رہے ہیں, شیطان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ نگاہوں سے, دل دماغ سے, ہاتھوں سے آپ کے اس گناہ کو ضائع کروا دیں, اور آپ کے دل میں وساوس, بدگمانیاں بڑوں کے بارے میں, چھوٹوں کے بارے میں, ہر ایک کے بارے میں ڈالیں گے. اس سے بچنا بھائی, اس سے بچنا. دیکھو دل دماغ کی گناہ بھی علماء نے بدگمانی کو کبائر میں شمار کیا ہے, سمجھے؟ بعض دفعہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے یہ چیز, اس لیے اسے بچنا ہے. بیٹھے بیٹھے شیطان گفتگو میں عربوں کے عیب دکھائے گا, اللہ اکبر, کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں گے, ہم تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے. وہ بگڑتے بگڑتے, مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ اکبر, عرب بگڑتے 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 جہاں ان کا ایمان پہنچتا ہے نا, ہم وہاں بنتے 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 بھی نہیں پہنچ سکتے. چے جائے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی الفاظ استعمال کریں. تو بھائی اس سے بچ, کسی کے بارے میں بدگمانی نہ آنے دینا. دیکھو میرے بھائیو, اللہ اکبر, حج ایک اعتبار سے بڑی عجیب و غریب چیز ہے. حدیث میں آتا, اللہ نے بیت اللہ کو زبان بھی دیا ہے اور آنکھیں بھی دی ہیں, اللہ نے حجر اسود کو زبان بھی دی ہے اور آنکھیں بھی دی ہیں. اللہ حجر اسود کو یوں اٹھائیں گے, یہ سکیننگ ہے, اسٹریٹ اوے سکیننگ ہے, اور یہ سکیننگ محفوظ ہو جائے گی. دنیا میں آئے ہو نا, آپ کا تو ٹرانزٹ ہے نا, جاؤ آسٹریلین ایمبیسی سے ویزا لینے, امریکن, وہ کہتے ہیں آپ کا میڈیکل چیک اپ کرا لیں. اب جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے ایکس رے کرنے, وہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں دے گا نا, کہاں بھیجے گا؟ ایمبیسی. جب پہنچو گے نا تو پتہ جائے گا میڈیکل کے. جس ایمان اور جذبات کے ساتھ حجر اسود کو انسان بھوسا دیتا ہے, وہ اسکین ہو جاتا ہے, محشر میں اسی جذبات کے ساتھ یوں اٹھے گا. جن جذبات کے ساتھ طواف کرو گے, وہ جذبات تو محفوظ ہے, اسکین, وہ اسکیننگ تو کمپلیٹ ہو گئی. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, بدگمانی ہے, اور انہی کیفیات کے ساتھ ہم نے حجر اسود کو جا کے دیکھا, انہی کیفیات کے ساتھ طواف کیا, لمحہ وہ تو اسکین. اور میرے بھائیو, فرض حج تو زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے, فرض حج تو بار بار نہیں ہے, فرض حج تو ایک ہی ہے زندگی میں. تو یہاں سے دعا بھی کرنی ہے, اللہ سے مانگنا بھی ہے, اور کسی کے بابا بدگمانی نہ کرو, بس اس سے بڑا اللہ اکبر. سب سے زیادہ نجی زندگی ہو, اجتماعی زندگی میں سب سے زیادہ مسائل بدگمانی سے پیدا ہوتے ہیں. آج سائیکاٹرسٹ بھی کہتے ہیں نا, سارے نان وربل کمیونیکیشن سب سے زیادہ مسائل کھڑے کرتی ہے, وربل کمیونیکیشن سے کم مسائل ہوتے ہیں. وہ بھی پاک سم تشریف لائے تھے, سودا ساتھ ہی گلی میں سامنے جا رہے تھے, ایک صحابی نے پوچھا, سامنے سے دیکھا, انہوں نے فرمایا امات المؤمنین میرے ساتھ ہیں, یا رسول اللہ آپ کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتا. میں نہیں, شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. کیا ہوا؟ بزرگ نے وہ لکھا ہے نا, یہاں بیٹھا ہوتا ہے, جہاں دل کو غافل پایا ٹک. اس لیے غفلت میں وقت مت گزارو. حضرت عمر تشریف لے جا رہے تھے, سلام کیا ایک کو, اس نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر پلٹ کے آئے, میری آواز سنی تھی؟ میں یا امیر المومنین میں نے تو سنی ہے, الحمد للہ. میں آگے گیا تو شیطان نے دل میں ڈالا, دیکھو کیسا آدمی ہے, امیر المومنین کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو مومن کی بدگمانی ہے, میں نے فوراً صاف کر لیا. بھائی کسی کی بدگمانی, حضور نے جنت کی گارنٹی دی ہے اس صحابی کے بارے میں, کیا عمل تھا؟ کہ رات کو سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں, سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں. بھائی سب کو معاف کر دو. یہ حضرات جو خدمت کرنے والے ہیں, آپ اپنی طرف سے سب کوشش کر رہے ہیں اور سب واسطے ہیں, اور سب بےچارے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں. کمی کوتاہیاں ہر ایک میں رہ جاتی ہیں, لیکن سب کو معاف کرتے ہوئے چلیں, اور خود سب کو راحت پہنچانے کی نیت سے چلو. ہر آدمی نیت کرے, ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہر ہر ساتھی کو مجھ سے راحت پہنچے, کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے. انتظامی طور پہ کسی کو ذمہ دار بنایا ہوا ہے, یہ ذمہ دار کوئی امپلائی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی اجرت معینہ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ ہی کی طرح تمام مصارف انہوں نے بھی ادا کیا ہے جو مصارف آپ نے ادا کیے ہوئے. یہ تو ان کی ایک اضافی خدمت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھائی یہ خدمت, یہ اجر ہم لیں گے.
لیکن آپ سب بھی یہ اجر لے سکتے ہیں. کس طرح؟ کہ اس معاون ان کا معاون بن جائے, ان کی رائے میں اپنی رائے شریک کر لیں. یہی تو سارا سیکھنا ہے. ہماری طبیعتوں کا فطور کیا ہے, مزاج پہ چلنا چاہتے ہیں, ماننا نہیں آتی. اس پورے سفر میں یہ سیکھنا نہیں امیر کی مانی, ہمارا جس نے امیر کی مانی اس نے حضور کی مانی, جس نے حضور کی مانی اس نے اللہ کی مانی. جو طے ہو جائے انشاءاللہ, یہاں سے طے ہو گیا, امیر صاحب نے طے کر دیا کہ بھائی انشاءاللہ یہ 10 ساتھی جو ہے نا, یہ انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری بس میں پورے ساتھی نہیں بھی ہوئے تو یہ 10 ساتھی الگ ہو جائیں گے. تو بھائی بشاشت کے ساتھ قبول کرو. دیکھو سب حج بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. جلدی مت کرنا اور صبر کرنا. دیکھو بھائی تمہاری کوئی اٹینڈنس تو ہے نہیں حرم میں, ٹھیک ہے, آپ کی لیٹ کمنگ تو لگے گی نہیں وہاں پہ. کیا وہاں پہنچ گئے لیٹ کمنگ, آپ یہاں سے چلے گئے میٹر آپ کا چالو ہے, اجر مل رہا ہے. بس آپ کی گھومتی بھی رہے, آپ نے اذان سنی نیت کر لی, اللہ میں حرم میں ہوتا تو نماز پڑھتا, آپ کو نیت مل جائے گا, اجر مل جائے گا آپ کو. جلدی مت مچائیے گا, آرام سے. وہ بےچارے بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لاکھوں کا مجمع جس کو چلا رہے ہوتے ہیں نا, پوری فیصل آباد جتنی آبادی جو ہے وہ ایک مکہ کے شہر میں آئی ہوئی ہوتی, وہ بےچارے بھی اس نظام کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم بھی اپنی طرف سے کوشش پوری کریں گے. دیکھیں اور سب ساتھی اس کی کوشش کریں کہ بھائی اپنے ذمہ داروں کی معاونت کریں سب ساتھی, انشاءاللہ آپ حضرات سب کا اجر لیں گے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے جن جن کی خدمت کرنے والا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جماعت واپس آئی, کارگزاری ہوئی, تو ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو جہاں بھی قافلہ رکتا تھا اٹھتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور روزے سے رہتے تھے. تو حضور نے فرمایا ان کے کھانے کی دیکھ بھال کون کرتا تھا اور شہری کی دیکھ بھال کون کرتا تھا, گھوڑے کو چارہ کون دیتا تھا؟ تو صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا ہم. فرمایا تم نے اپنا بھی اجر لوٹ لیا اور اس کا بھی اجر لوٹ لیا. تو بھائی اگر سارے قافلے کے حج کا ثواب لینا چاہتے ہو تو بہت آسان ہے, سارے قافلے کے حج کی خدمت کی نیت کر لو تو سب کا اجر کا مل جائے گا. نیت کرنے میں کیا جا رہا ہے, اتنا بڑا اجر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیں الحمدللہ یہاں سے جیسے مفتی صاحب نے بات کی کہ بھائی اس کا اہتمام کرنا ہے کہ یہاں سے سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے جانا ہے, مرد حضرات بھی مستورات بھی. مستورات کا میں خاص طور پہ اس کا خیال کہ بھائی اس دفعہ سعودی حکومت نے بھی خاص طور پہ اس کا اہتمام کروایا ہے اور خاص طور پہ پاکستانی مستورات کے لیے. اور بھائی وہ کہتے نہ کہتے ہماری ذمہ داری تو تھی ہے. تو بھائی اس کے پردے کا اہتمام کریں اور کم از کم درجے میں آبائے کا تو اہتمام سب نے کرنا ہے. اور الحمدللہ اسی وجہ سے آپ کو ادارے نے خاص طور پہ مستورات کو ابایا دیا ہوا ہے, اپنے اعتبار سے اس کو سلوا لیا جائے سفر سے پہلے پہلے اور ابایا کا اہتمام کرنا ہے حرم میں اس پورے سفر میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ کچھ چیزیں تقسیم ہوں گی تو اپنے اپنے گروپس کے ساتھ بیٹھنا ہے, جو آپ کو گروپ کے ذمہ دار ہیں وہ آپ کو چند چیزیں حوالے کریں گے انشاءاللہ. اس میں سوٹ کیس ہے, سوٹ کیس میں احرام بھی ہیں آبایا بھی ہیں. اور جن یہ ہے کہ مستورات کے ساتھ ان کے محرم نہیں ہیں تو وہ پھر بعد میں انتظار کریں, جب مر چلے جائیں گے انشاءاللہ تو ان کی بھی حوالے کر دی جائیں گی وہ چیزیں. سم کا جنہوں نے کہا تھا انشاءاللہ وہ سم بھی ادا کر دی جائے گی, اور سم میں جو ہے وہ 100 ریال لیے تھے, شاید انشاءاللہ امید ہے کچھ سمیں جو ہے وہ سستی مل گئی ہیں تو انشاءاللہ بقیہ پیسے آپ کو جو بھی ہوگا حساب وہ واپس کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اور پاسپورٹ جو ہیں وہ حج کے ٹکٹس اور پاسپورٹس وہ انشاءاللہ کچھ ابھی باقی ہیں, اور کچھ کیا کہتے ہیں اس وقت ٹکٹس تقریباً سب کے ہو چکے ہیں لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر انتظامی ادوار سے باقی ہیں, تو وہ انشاءاللہ ہر ہر ساتھی اپنے آفس سے وصول کرے گا, وہاں کی جیجے کے آفس سے وصول کرے گا ادارے کے. اور اس میں یہ ہے کہ بھائی کچھ جن جن کے ذمہ واجبات رہ گئے ہیں وہ اپنے جو بھی جماعتیں ہیں گروپ ہیں ان کے ذمہ دار حضرات سے پوچھ لیں, اگر جس کے ذمہ جو واجبات ہیں وہ واجبات ادا کر کے وہ ٹکٹ اور پاسپورٹ وصول کر لیں, ٹھیک ہے نا جی. اور انشاءاللہ ابھی جب سوٹ کیس لینا ہو تو تحمل کے ساتھ اس کو وصول کر لیں اور اپنی ریسیونگ ضرور دے دیجئے. وہاں پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جو پرچہ آیا تھا امید ہے آپ حضرات نے اس کو پڑھ بھی لیا ہوگا, یہاں سے اس کا ذہن بھی بنا کے جائیں کہ بھائی دیکھیں ہماری رہائش عزیزیہ میں ہے, اور ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے آپ کہیں کہ جی عزیزیہ کہاں تھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا, بلکہ آدمی یہیں سے ذہن بنا کے جائے. اور انشاءاللہ اگر ذہن بنا کے جائے گا تو آسان ہوگا سب کچھ. انشاءاللہ اب سے لے کر حج تک انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ 30 دسمبر تک مکہ المکرمہ میں انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہوگا, آپ حضرات کا عزیزیہ میں بھی اور مکہ المکرمہ کے قریب بھی, اور انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے مدینہ منورہ میں تو 23 ذی الحجہ تک, مدینہ میں 23 ذی الحجہ تک صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ہوٹل میں ہی مہیا ہوگا. 23 ذی الحجہ کے بعد صبح کا ناشتہ تو ہوگا, رات کا کھانا نہیں ہوگا کیونکہ کچھ ان کی انتظامیہ ہوٹل کی انتظامی مجبوریاں ہیں, اور باقی یہ کہ پی این آر سب کا ہو چکا ہے, انشاءاللہ اپنے گروپ کے ذمہ دار حضرات سے وہ پی این آر وصول کر لیجئے, اپنے پاس رکھ لیجئے, اور اس کا انشاءاللہ اہتمام کیجئے گا کہ یہاں سے وہ تاریخیں جو حج کے جانے کی ہیں اس اعتبار سے وہاں صبح پہنچنے کا, اور اسی طریقے سے وہ تمام اپنے پاس انفرادی طور پہ کوئی ایسی چیک لسٹ بنا لیں کہ سب چیک کر لیں. ویکسینیشن امید ہے سب نے کرا لی ہوگی, جس نے نہیں کرائی وہ اپنی ویکسینیشن مکمل کرا لیں, اور اسی طریقے سے وہ دوائیں جو کسی معالج نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں تو وہ دوائیں ایک مرتبہ سیل کروا کے وہاں سے اس کو اسٹیمپ کروا لیجئے تاکہ آپ کو مشقت نہ ہو اس وقت, اور انشاءاللہ باقی سب چیزیں اس میں سے پڑھ ضرور لیجئے گا, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ وہ کوئی برکت کا تعویذ تو ہے نہیں, وہ آپ حضرات کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں, ایسی ہدایات ہیں کہ انہی سے چیک لسٹ بنائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور بعض دفعہ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بلا وجہ وساوس کا شکار ہو جاتا ہے, تو یہیں سے پڑھ لیں اور یہیں سے سب چیزیں کلیئر کر لیں انشاءاللہ تو آسانی ہوگی. اور اگلی بات پھر یہی ہے کہ اپنے ذمہ دار حضرات کی معاونت کا اہتمام کریں انشاءاللہ, وہاں پہ بھی جہاں جس کا طے ہو جائے. دیکھیں پھر میں آپ کو اگین کہوں گا کہ انسان یہ سوچ کے رکھے کہ دیکھیں میزبان میرا مولا ہے, جس جگہ رکھ رہا ہے انشاءاللہ میرا مالک اس میں راضی ہے مجھ سے, اور کسی شیطان کیا چاہے گا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ چاہے گا کہ آپ کی نیکیاں ضائع کرائے, کبھی پلنگ بڑا ہے پلنگ چھوٹا ہے, باتھ روم دور ہے باتھ روم قریب ہے, اوپر ہے نیچے ہے, فلور اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے, بھائی کوشش یہ کرو کہ جلدی سے معاملے کو نمٹا دو, اور ہر ساتھی اپنی طور پہ قربانی کے لیے تیار ہو, تو پھر انشاءاللہ اللہ سب کا اجر اس کو دے گا, اور خدا نہ خواستہ خدا نہ ساتھا ہم میں سے کوئی سب کے لیے رکاوٹ بن گیا اور سب ساتھیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا تو بھائی ایسا نہ ہو, تو یہ مفت کا گناہ بے لذت ہوگا, اس سے آدمی اعتراض کرے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ سب ساتھی اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجنا, اپنے اپنے گروپس کے پاس بیٹھ جائیے اور انشاءاللہ ذمہ دار حضرات سے فیل معلوم کر لیجئے, آپ کو ذمہ دار حضرات جو ہیں انشاءاللہ وہ چیزیں مہیا فرما دیں گے.